السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 98. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس گھر کے بارے میں پڑھا تھا جو سب سے پہلے تعمیر ہوا تھا، اس گھر سے ریلیٹڈ جو باتیں احادیث ہم نے پڑھی تھیں، جس میں ہر ایمان رکھنے والے کو اس گھر سے محبت ہے، یہ ذکر ہم نے پڑھا تھا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ گھر کس کی طرف نسبت کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے کہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. اور مکہ کے کتنے نام ہم نے پڑھے، مکہ کا ایک اور نام ہم نے کیا پڑھا، بکہ بھی پڑھا. اور ایک اور نام کیا ملتا ہے مکہ کا، ام القرى. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو مکہ کے ٹوٹل تین نام ہم نے دیکھے، مکہ، بکہ اور ام القرى. ویری گڈ، جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ. اب آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل، کہہ دیجئے يا أهل الكتاب، اے أهل الكتاب، لما، کیوں، تكفرون، کفر کرتے ہو تم، بآيات الله، ساتھ اللہ کی آیتوں کے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے، علامہ، ان پر جو تعاملن تم کرتے ہو، یعنی تم عمل کرتے ہو. قل، کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اس کو، جو آمن، ایمان لایا، تبغونہا، ڈھونڈتے ہو تم، ایوجہ، اس راہ میں کجی، وانتم، جبکہ تم شہداء، تم خود گواہ ہو. وہ اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل، غافل، اما، اس سے، جو تعملن تم عمل کرتے ہو. آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو، اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. شروع سے لے کر آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اہل کتاب نے، اور اسپیشلی یہود نے، کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا، کس طرح سے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے. تو یہاں پر یہود و نصارہ کو ایکچولی زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، یعنی ان کو ایک طرح سے ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو ان کے اس کام پر آر دلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک تو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا انکار، یعنی کیونکہ جو رسولوں کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کفر کیا، اور جو رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تھیں اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. رسول کیوں آتے ہیں ہمیشہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجتا ہے، اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک لے جا سکیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رسولوں کا ہی انکار کر دیا، یعنی ایک طرح سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے رہے، رسولوں کے ساتھ کفر کرتے رہے، اور تمام عوام اور تمام اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ایک طرح سے انہوں نے خیانت کی، کہ ان کو، تمام عام بندوں کو، انہوں نے رسول کی طرف جانے ہی نہیں دیا. یعنی ایک طرح سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ راستے کی رکاوٹ بن گئے. کیونکہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب رسول بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ رسول اپنے ان تمام امتیوں کو، ان تمام لوگوں کو کس راستے کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو بھیجا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اصل میں، یا کیا فائدے حاصل ہو سکتے تھے؟ آپ دیکھیں، یہ رسول ہی تھے جنہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا، اور اسپیشلی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، انہوں نے اس رسالت کا حق کتنے احسن طریقے سے ادا کیا. آپ خود بتائیے، اگر رسول اکرم کو یہ ساری باتیں نہ بتاتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، کس طرح سے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تو رسول کی وجہ سے ہم کو بہت سارے اہم علوم پتہ چلتے ہیں جس سے ہمارے لیے فائدے ہیں، یعنی دین کا علم سیکھنے کو ملتا ہے، آخرت کی کامیابی کا راز معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل کی جائے یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے اہل کتاب نے کیا کیا کہ ان تمام فائدوں کو روک دیا اور راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ تو کافر تو کرتے ہی تھے انکار، لیکن اہل کتاب نے بھی انکار کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا ایک اور جو بڑا جرم تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ہی اتنے چینجز کر رکھے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا باعث بن رہے تھے، یعنی انہوں نے معنی اور مفہوم کو ہی نہیں بدل ڈالا تھا اپنی کتابوں کے، بلکہ اس میں تحریف بھی کر دی تھی، یعنی ٹیکسٹ کو ہی چینج کر دیا تھا، اور وہ خود اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے۔ تو ایمان لانے والوں کے راستے کی رکاوٹ بنے، خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، اور ہر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب آتی تھی اس کا الٹ پھیر کر کے کچھ اور مفہوم لوگوں کو بتاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اور دین سے پھر دور ہوتے تھے۔ اسی لیے اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور یہی کفر ہے اصل میں۔ اور ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی، یعنی اہل کتاب کو، اسپیشلی یہود کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کے جو جرائم ہیں وہ کوئی معمولی جرائم نہیں ہے، بہت بڑے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے وہ، اور وہ جانتے تھے کہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر مزید عذاب دیں گے، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو یہ وارننگ دی گئی، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تم جو کچھ کرے ہو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں دیکھ رہا ہے، کیسے تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال کیا بلکہ تمہاری نیتوں سے تک واقف ہے، تمہاری جو تمہاری بری چالیں ہیں، تدبیریں ہیں، اس سے بھی واقف ہے، اس کو بھی اس کی خبر ہے، اور وہ تمہیں اس کی بڑی سخت سزا دے گا۔ تو ان کو تنبیہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عطا اور احسان کا ذکر کرتا ہے، اپنے مومن بندوں کو ان سے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ بے خبری میں ان کے مکر و فریب کا نشانہ نہ بن جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب فرمایا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں، اور یہ سوچنے کی اور غور و فکر کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو حالات چل رہے ہیں اسرائیل کے، ہے نا؟ آپ ہی بتائیے کہ ان کے جو مکر و فریب ہے، ان کا جو سوچنا ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ابھی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اچھا فلسطینیوں کے بچے بھی، ان بچوں پر رحم کرو، وہ سب بچوں کے برابر ہیں، تو اس پر وہ غصہ ہو گئے کہ نہیں بھلا ہمارے اور یہ مسلمانوں کے بچے کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ان کی جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی عادت ہے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، اور جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امیوں پر ہمارے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی امیوں کا پیسہ گر جائے تو ہم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے جائز ہوگا، اور ہم امیوں کے ساتھ کچھ بھی کریں، یعنی پکے برہمن بنے ہوئے ہیں وہ، کہ شودر کا بیٹا تو ٹھیک ہے وہ ہوگا، اس کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو مندر میں بھی آنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہود یہ سمجھتے کہ ہم بھی چوزن پیپل ہیں، اور ہمارے لیے ہر چیز سب سے اعلیٰ ہمارے لیے ہے، باقی یہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو خوب رون دو، ان کو ایک طرف ڈال دو، ان کے ہاسپٹل کو مارو، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو پانی پینے کا حق نہیں ہے، ان کو کھانا کھانے کا حق نہیں ہے، ہے نا؟ یہی تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ حد تک تو کچھ چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو ان کی کتاب میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو مارتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے تھے نا مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو غلام نہ بناؤ، ان کو قیدی نہ بناؤ، ان سے فدیہ نہ لو، لیکن یہ اپنے ہی جو ان کے غریب قبیلہ تھا ان کا، بنو قینوقا، اس سے فدیہ بھی لیتے تھے، ان کو قیدی بھی بناتے تھے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنا کر ان کو قیدی بناتے تھے۔ کتنے گر گئے تھے نا یہ لوگ۔ اور آپ دیکھیں سیم وہی خامیاں آج ایز اٹ از مسلمانوں میں ہیں۔ آج مسلمان خود مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان خود ایک دوسرے کے اتنے حاسد ہیں کہ کسی اپنے بھائی کی ترقی نہیں دیکھ سکتے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آج کل دنیا داروں کی تو بات الگ ہے، دین داروں میں ایسا ہوتا ہے، یعنی اتنا قریب سے دیکھا ہے میں نے یہ بات، اور محسوس کی ہے کہ واقعی میں صحیح ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ یعنی دین میں اگر کوئی آپ سے آگے جا رہا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچیں گے، سامنے سب آپ سے بہت اچھے رہیں گے لپ سروس، اور پیچھے آپ کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اتنا یعنی یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود والا معاملہ ہے ہمارا آج کل، کہ کسی ہم کو غیر مسلم دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج مسلمان خود مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، نہ اس کی ترقی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو مال و دولت میں آگے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو اولاد میں آگے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو علم اور حکمت میں آگے دیکھ سکتا ہے، اور وہ حسد اتنا بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کا کہ انہیں الٹا اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، ان کے خلاف چالیں چلنے لگتے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین کے دائیں ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو آج یہود نے جو جو جرائم کیے تھے، کیا مسلمانوں میں نہیں ہے وہ جرائم موجود؟ exactly وہی جرائم سب مسلمانوں میں موجود ہیں۔ تو یہ ان کے کارنامے تھے جس کی بنا پر یہاں پر ان کو وارن کیا گیا، اور یہ صرف خود تو روکتے ہی تھے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، یعنی کہتے نا کہ ہم تو ڈوبیں گے سلم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ تھا ان کا۔ ان کی اسلام دشمنی کا حال یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا تھا اسے طرح طرح کی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے۔ پہلی بات جو اسے ذہن نشین کرائی جاتی وہ یہ تھی کہ جس نبی کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے یہ وہ نبی ہی نہیں ہے، کہتے تھے اگر یہ وہی نبی ہوتا تو قبلے کو کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپنے جو غلط باتوں سے، غلط پروپیگنڈے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیا تھا۔ تو مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے، اسی وجہ سے ہم کی بہت سخت گرفت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے یہاں پر وارن کیا ہے۔ اور یہ لوگ خود چین سے نہیں بیٹھتے تھے، خود تو ان کو اپنی جان بڑی عزیز تھی، ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ 100 سال تک جیے، لیکن دوسروں کو لڑوانا ان کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ انہی کے بہکانے کا نتیجہ تھا کہ جو انصار کے قبیلے کے جو دو قبیلے اوس اور خزرج کئی سال سے لڑ رہے تھے، اور اس میں یہود کا مین کردار تھا کہ دونوں کو خوب لڑاؤ، کیونکہ اس سے ہتھیار بھی سیل ہوں گے ہمارے، پیسہ بھی ہم کو ملے گا، اور ان کی جنگ کی وجہ سے ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہوگا اور ہم محفوظ رہیں گے، ہم پروٹیکٹ رہیں گے۔ دیکھا کتنی عجیب پالیسی ان کی، اور آج یہی چالیں وہ چلتے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک۔ تو یہاں پر جو مدینہ میں اسپیشلی یہود آباد تھے، جو قبیلے اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا بیٹھے تھے اور ان کو مزید لڑاتے رہتے تھے، ان کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور رسول اکرم نے دونوں میں آپس میں صلح کروا دی اوس اور خزرج میں، اور ان کی جو ہزارہ سال سے چلتی ہوئی جنگ بند ہو گئی، تو ان کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ان کو اوس اور خزرج کا آپس میں مل بیٹھنا، شیر و شکر ہونا پسند نہیں آیا، وہ چاہتے تھے کہ ان کو پھر آپس میں لڑا بھڑا دیں، ان میں عداوت ڈال دیں تاکہ ان کا پیسہ گرم ہو، ان کی جیب گرم ہو۔ اور پھر جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اتنی عظیم فتح اللہ تعالی نے عطا فرمائی تو یہود کی دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اندر سے وہ جیسے کھول اٹھے، اپنی انگلیاں چبانے لگے جلن اور حسد کے مارے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بوڑھا یہودی تھا شماس بن قیس، اس کو بہت ہی صدمہ ہوا، اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصار کی مجلس میں جا کر جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دے، اور اس جنگ کے لیے جو اشعار کہے گئے تھے دونوں طرف سے، اوس اور خزرج کی طرف سے، وہ پڑھ کر سنائے۔ وہ نوجوان نے جا کر یہی کام سر انجام دیا۔ بس پھر کیا تھا، جب وہ ایسے اشعار سنائے گئے جنگ کے پرانے زمانے کے، تو ان کا خون بھڑک اٹھا اور تو میں شروع ہو گئی، اور ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ ہتھیار کی آوازیں آنے لگی اور مقابلے کے لیے ہرا کا میدان بھی طے پا گیا، اور لوگ اس طرح نکل کھڑے ہوئے، اور قریب تک ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی۔ اتنے میں کسی نے رسول اکرم کو خبر دے دی اس واقعے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو لے کر فوراً وہاں پہنچے، اور جاتے ہی فرمایا مسلمانوں میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ کس طرح سے شیطانی جال تھا جو ہمارے لیے بچھایا گیا تھا اور ہم اس میں پھنس چکے تھے۔ اور پھنسانے والے کون تھے، کس نے کہا تھا؟ وہی یہودی نے، شماس بن قیس نے۔ پھر آپس میں اوس اور خزرج گلے ملنے لگے اور رونے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا۔ تو کیا پتہ چلا اور کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہ ہمیشہ سے کیا اسٹریٹجی رہی ہے یہودیوں کی، کس طرح سے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی یکجہتی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، مسلمان کا فائدہ ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیں تاکہ ان کا بھلا ہو جائے، ان کا فائدہ ہو، اور یہ لوگ آپس میں ہی لڑ کٹ کر مرنے لگیں، تو کیا ہم یہود کی چال کو کامیاب ہونے دیں؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے جو اوس اور خزرج کا واقعہ پڑھا، کہ یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیشہ ہم کو اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہمارے دشمن کہیں باہر سے نہیں آئیں گے، ہمارے دشمن ہمارے اندر ہی کہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم کو وہ دور کی نگاہ رکھنی چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمیں کون آپس میں لڑوانا چاہ رہا ہے، کون مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک فریق کی ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، تو لوٹا دیں گے وہ تم کو، یہ بنا دیں گے تم کو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کرنے والے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی وہ لڑوا دیں گے مسلمانوں کو آپس میں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے، جیسے انہوں نے اوس اور خزرج کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ اسٹریٹجی ان کی آج بھی ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے، اگر آپ پوری دنیا کی سیاست ابھی دیکھیں گے، پالیٹکس، کیسے انہوں نے، انہیں کتنا ان کا ہولڈ ہے، اور کیسے انہوں نے دھمکا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، ہے نا، اور ان کے سپورٹ کے لیے کیسے ان کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کسی دھاندلی اور دیدہ دلیری سے وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جینوسائڈ جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے لٹرلی اگر دیکھا جائے تو، یعنی ایک نسل کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیا یہ کسی بھی قوم کا حق نہیں کہ جو وہ جہاں رہتا ہو تو وہ اس کی آزادی کے لیے لڑے، جو اس کی زمین ہے اس کے لیے؟ اگر آج کوئی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انڈیا بھی جو آزاد ہوا تھا تو مطلب وہ غلط تھا کیا؟ یا اور دوسرے کنٹریز جو جن کو غلام بنایا گیا تھا، یا جو کسی کے انڈر تھے، وہ لوگ باہر سے لوگوں نے آ کر قبضہ کیا کسی اور کی زمین پر، تو اپنی زمین واپس لینا کیا یہ جرم ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اگر ان کے فریق کی بات مانو گے، تم اطاعت کرو گے اہل کتاب میں سے کسی ایک فریق کی بھی، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ اتنی ان کی چالیں زبردست ہوتی ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہو سکتا، اور ہم ان کی چالوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی کل ہی ہمارا کہیں ڈسکشن چل رہا تھا بچوں کے ساتھ، تو اس میں ابھی جو بات پتہ چلی کہ کون سی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ڈیپینڈ ہے سارا جو انٹرنیٹ جاتا ہے، ڈاٹا جاتا ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں، یعنی جو چینجز ہو رہے ہیں، جو ترقی ہو رہی ہے سائنس میں، وہ اسرائیل کی ایجاد کرتا ہے یا اس کے پاس ہے وہ۔ اب بتائیے ہم کن کن چیزوں کو بائیکاٹ کریں گے؟ ہم ایک چھوٹے سے میک ڈونلڈ اور اسٹار بکس کو ریجیکٹ کر کے ہم سوچیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا؟ کہاں کہاں تک جائیں گے آپ، کہاں کہاں تک؟ آپ کو تو پھر کھانا پینا رہنا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا آپ کو، اگر آپ بائیکاٹ کرنے لگیں گے ساری چیزوں کا تو، کیونکہ انٹرنیٹ ان کا ہے، پورے بڑے چینلز ان کے ہیں، پورا میڈیا ان کا ہے، پورے پروڈکٹس ان کے ہیں، کیا چیز نہیں ہے ان کی آپ بتائیے؟ پوری اکنامی کو انہوں نے اس طرح سے جکڑ لیا ہے، اور پوری دنیا کو سود کے جال میں سے جکڑ دیا ہے، آپ اس سے نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں سکتے۔ پورا بینکنگ سسٹم ان لوگوں کا ہے، ہر بڑی کمپنی میں ان کا شیئر ہے۔ تو یہ چھوٹے سے میک ڈونلڈ کو بائیکاٹ کر کے کوئی بڑا کارنامہ نہیں سر انجام دے رہے ہیں، اصل چیز ہے کہ آپ دیکھیں وہ کیسے ٹیکنالوجی میں آگے گئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو بس آپس میں لڑنے مرنے میں رہ گئے کہ فلاں جماعت، فلاں فرقہ، فلاں گروپ، فلاں یہ، آپس میں جو جماعتیں ہیں، آپس میں جو آرگنائزیشن ہیں، اتنا لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی پر اتنا اتر آئے ہیں کہ ان کو آگے ترقی کرنے کے لیے کوئی کام کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ ہم کیا ایجاد کریں گے کوئی چیزیں؟ ہم کیا اکنامی کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے؟ بالکل۔ تو وہی نا، اپنے اندر کے پرابلم سالو نہیں کر پا رہے ہم، تو پھر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم کو تو آگے بڑھنا ہوگا نا، کیونکہ ہم کو اگر امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ چاہیے تو پھر ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا نا، یہ سب چھوڑ کر۔ تو اگر تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے، یا ان کے کسی ایک گروپ کو بھی تم فالو کرو گے، تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے واپس۔ اور ہم نام کے تو مسلمان رہیں گے، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے کام پورے غیر مسلموں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا ایمان کے راستے سے روکنا، ایمان سے روکنا، دراصل یہ کفر اور دلالت اور گمراہی ہے، ایسے والے اعمال ہیں۔ آج ہم مسلمان خود مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، خود ایمان والوں کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ گمراہی والے کام ہیں، یہ دلالت والے کام ہیں۔ اور کافروں کی اطاعت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کافروں کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے دین، ہمارے عقیدے، ہمارے فکر، ہماری سوچ سب پر حاوی ہو جائیں گے اور ہمیں غافل کر کے ہمیں فساد میں مبتلا کر دیں گے۔ ان کا تو کام یہ کہ وہ آپس میں مسلمانوں کو فساد میں مبتلا کریں، فساد ڈلوا دیں مسلمانوں میں، یہی ان کا کام ہے اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا ہمارا۔ تو وہ آپ کو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو لوٹا دیں گے، تم کو واپس پلٹا دیں گے، تم کو کفر کی طرف۔ وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ وکیف، اور کیسے تکفرون، تم کفر کرو گے، وانتم، جبکہ تم، تتلى، تلاوت کی جاتی ہے، علیکم، تم پر، آیت اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم، اور تمہارے اندر رسولہ، اس کا رسول موجود ہے۔ وہ میں یاتسم، اور جو مضبوط پکڑ لے باللہ، اللہ کے دین کو، فقد ہدیا، تو تحقیق ہدایت دیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہودیوں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بھڑا کر پھر کافر بنا دیں گے، جیسے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی، اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ صحیح بخاری۔ تو انہیں جو یہودیوں کا جو گمراہ کن پروپیگنڈا ہے اس سے بچنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بر وقت متنبع کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً رسول اللہ کی طرف رجوع کریں، جو خود بھی مسلمان کے معاملات پر گہری اور مشفقانہ نظر رکھتے ہیں۔ تو جو شخص بھی یہودیوں کی شرارتوں سے بچنا چاہتا ہے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کو قرآن اور سنت کو ہی فالو کرنا پڑے گا اور رسول اکرم کی سیرت سے ہی سبق حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً یہ سب فتنہ انگیزیوں سے اور شر سے بچا لے گا۔ اگر اس کا ایمان سچا ہے، تقویٰ اس کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور دشمنوں کی شر انگیزیوں سے مسلمانوں کو بچاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے زمانے میں کیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ مدد کے لیے اسی طرح تیار ہے۔ تو تم اگر ان کی باتیں ماننے لگو گے تو وہ تو تم کو کافر بنا دیں گے، مرتد بنا دیں گے۔ اور کیوں کرنے لگیں گے وہ؟ کیونکہ ان کے اندر حسد ہی اتنا بھرا ہوا ہے، وہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر پروپیگنڈا استعمال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مومنوں کو ثابت قدمی کا ثبوت دینا ہوگا اور یقین رکھنا ہوگا اور ڈاماڈول ہونے سے بچنا ہوگا۔ اور ڈاماڈول ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہ یہودیوں کی بات مانو گے تو ڈاماڈول ہو جاؤ گے، اس لیے ان کی بات ہی نہ مانو اور اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اگر وہ قرآن اور سنت پر ثابت قدم رہے گے تو پھر ان کا ایمان سے پھرنا ناممکن ہے، یعنی پھر کوئی مومن ایمان سے واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو تم کیسے کفر کر سکتے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تمہیں اس کا رسول موجود ہے جو تمہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آیتیں سناتے رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں ہر دور میں فائدہ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم جب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے نا کوئی آج کے دور کی ہم وہ واقعات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہے نا، ابھی جو حالات ہیں غزہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں۔ تو قرآن ہر دور کے لیے ہے، یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوگے، اور ہر دور میں اس کے معجزات سامنے آتے جائیں گے۔ آج بھی جب ہم قرآن کی اہل کتاب سے ریلیٹڈ آیات پڑھتے ہیں گویا کہ لگتا ہے کہ اچھا آج ہی کے دور پر یہ منطبق ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت ہی واضح ہے آیات ہیں، اس پر یعنی یہاں پر مسائل کا حل بھی دے دیا گیا ہے، اور یہ فائدہ، یہ آیتیں ہمیں یقین اور ایمان میں، یقین اور ایمان کو بڑھانے میں فائدہ دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھاوا دیتی ہیں یہ آیتیں۔ اور جو کچھ بیان کیا گیا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ایسے ہی ہوا ہو تھا اس وقت اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو لے کر اترنے والے جبریل امین ہیں، اس کو ہم تک بیان کرنے والے، پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں بھی صادق اور امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اور رسول اکرم تو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ مخلص اور خیر خواہ تھے مومنوں پر، سب سے زیادہ شفیق تھے، اور مخلوق کو ہر ممکن طریقے سے آگ سے بچانے کی فکر میں رہتے تھے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے، انتہائی شوقین رہتے تھے۔ تو واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں درود نازل ہو، آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، اس کی وضاحت کر کے بھی بتا دی۔ اب کوئی کسی بات کی گنجائش باقی نہیں رہی، یعنی کوئی نئی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، جو رسول اکرم نے ہم کو بتا دی ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ یعنی نیکی کے طلبگار کو کسی اب نئی نیکی کی ضرورت باقی نہیں رہی، جو رسول اکرم نے بتا دی ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پر پھر آخر میں کیا بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرے اور اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر برائی سے بچا لے گا، ہر برائی سے محفوظ رکھے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت پیدا کرے گا برائی سے بچنے کی، یا اہل کتاب کی چالوں سے بچے رہنے کی اس کے اندر فہم اور حکمت پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا چاہیے، اسی کی رحمت سے ہم ہر شر سے بچ سکتے ہیں۔ ہم کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی چاہیے اور اسی کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اسے راہ راست دکھا دیتا ہے، جو ہدایت اور رہنمائی ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے رسول کے ذریعے ہدایت حاصل کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث، صحیح احادیث کی اتباع کرے، تو اسے ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، حاصل بھی ہوگی اور شامل بھی ہوگی اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو ان آیات میں کیا چیز بتائی گئی؟ کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے، مسلمانوں کو کفار کی چالوں سے واقف ہونا چاہیے، ان کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، ان کو حالات سے واقف رہ کر حالت حاضرہ پر گہری نظر رکھنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلا دور امت مسلمہ کا ہو اور ہم اپنی ترقی، غلبہ اور کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جو دشمن کی چالوں کو نہ سمجھ سکے، اس کے لیے زیادہ پاسبل ہے کہ وہ دشمن کی چالوں میں گرفتار ہو جائے گا، ان کے دھوکے میں آ جائے گا۔ تو لا علمی ایک طرح سے عذاب ہی ہے، ایک طرح سے ناکامی ہے لا علمی، اور علم کتنا ضروری ہے۔ تو ان آیتوں کو ایک بار پھر آپ غور سے دیکھیے اور پڑھیے گا آج کے حالات کے تناظر میں، یعنی کمپیریزن کریے اس زمانے کے حالات اور آج کے حالات میں، اور پھر اہل کتاب کی تمام چالوں کو آپ سمجھیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور امت مسلمہ کو کس طرح سے سٹینڈ لینا چاہیے ایسے حالت میں۔ انڈیویجولی میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک تو ہے مجموعی طور پر ذمہ داری ایز اے امہ ہونے کے ناطے، اور دوسرا انفرادی طور پر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ آپ خود بتائیے اویئرنیس کتنی ضروری ہے، کیا غفلت کی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کہ دشمنوں کی چالوں سے اسی طرح سے بے بہرا رہ کر لا علمی میں ہم ہمیشہ مات کھا لیں اور ہم کو ڈیفیٹ کر دیا جائے، یا ہم اپنے آپ کو تر نوالا بنا کر پیش کر دیکھیے کہ تم کو جو چالیں چلنا ہے چلو ہم تیار ہیں آپ تمہاری چالوں میں گرفتار ہونے کے لیے، ہے نا؟ آج یہی حال ہے نا ہمارا، آرام سے آنکھیں بند کر کے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ علم بہت زیادہ ضروری ہے واقعی میں، اور وہ بھی آتھینٹک نالج بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ایک بات ہمیشہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں اپنے تمام اسٹوڈینٹ سے بھی اور میرے خود کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، کہ دیکھیں دین کا کام کرنے والوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ورنہ یہود اور نان مسلمس میں اور ہم میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یعنی جہاں مسلمانوں کے اتنے دشمن ہیں، ایک طرح سے وہ مسلمان بھی پھر مسلمانوں کے دشمن بن گئے، جو آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، یعنی کوئی دوسرے کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے۔ یعنی جیسے جتنے بھی جو مسلمان آرگنائزیشن ہیں، آج آپ دیکھیں کہ آج کتنا حسد ہے آپس میں، کتنا بغض اور انعد ہے، یعنی کسی غیر دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے خود اپنے مسلمان بھائی آپ سے دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے کو تیار ہیں، آپ کو ہر جگہ روکنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے کام کو کسی طرح کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اپنا دین کا کام چھوڑ دیں گے لیکن آپ کی مخالفت میں لگ جائیں گے۔ یعنی ان کو دین کا کام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جو دین کا کام کرے ہمارے ساتھ میں، ان کے راستے کی رکاوٹ کیسے بنے، ان کی برائیاں ہم کیسے عام کریں تاکہ ان کا کام ٹھپ ہو جائے۔ یعنی ہم کنسٹرکٹیو کام کرنے کے بجائے ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں، اور یعنی ہم ایک دوسرے کو پکڑ کر کھینچنے اور گرانے میں محسوس کرتے کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ دین کا کام ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں, آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم سے دشمنی بھی نہ کریں, اس کو سپورٹ کریں, کرنے کی کوشش کریں. آپ کے جو بھی دینی ساتھی ہیں, جو دینی آرگنائزیشن سے دوسرے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. اور آپ کی یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کس حد تک خیر خواہ ہیں. لیکن آج ہمارے مسلمان, یہود کا جو کام تھا وہ سارا کام مسلمان کر رہے ہیں آپس میں مسلمانوں کے لیے. پہلے یہود روکتے تھے دین کے راستے سے, ایمان سے, اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹانا چاہتے تھے. آج مسلمان خود فساد پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کرتے, کیونکہ جو اگلا ٹاپک ہے وہ پورا ایک ٹاپک ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ, بہت زیادہ اہم آیات ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے کہ پورے سورہ آل عمران کی جان ہے یہ آیات, آیت نمبر 102 سے 103 تک. تو ہم ان کو پورا ایک ٹاپک کے ساتھ اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اٹینٹیولی اس کو جوائن کریں تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں انشاءاللہ. کچھ پوچھنا ہو آپ لوگوں کو تو پوچھ سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.